أنا أبدأ معك. الحمد لله الذي يعفى عن الخطايا إما ابتلاك به وفضلك على كثير من الخلق. میری چشم تر خون برسا رہی ہے سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میری چشم تر خون برسا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے. میری آنکھ کچھ خبر نہ رہی ہے، میری آنکھ کچھ خبر نہ رہی ہے، چشم تر آ رہی ہے، سبا جبا چشم تر آ رہی ہے، میری آنکھ کچھ خبر نہ رہی ہے، میری آنکھ کچھ خبر نہ رہی ہے، سبا جبا چشم تر آ یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، محبت کی تکمیل فرما رہی ہے، محبت کی تکمیل فرما رہی ہے، یہی تکمیل کرنا رہی ہے. نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، بسند شاہ بہنے بلا ہم کے اندر، بسند شاہ بہنے بلا تم کے اندر، میری ناؤ زیرو زبر جا رہی ہے، میری ناؤ زیرو زبر جا رہی ہے، بسند شاہ بہنے چلا تم کے اندر، میری ناؤ زیرو زبر جا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے. تجھے جنگ خورشید شبنم مبارک، تجھے جگ میں خورشید جگہ
بتا ہے سرت رت کو
اس کے جلووں کے آگے بتائیں حیرت اس کے جلووں کے آگے بدینہ خدا کدھر جا رہی ہے بدینہ خدا کدھر جا رہی ہے بتائیں حیرت اس کے جلووں کے آگے کدھر جا رہی ہے بہینا خدا کدھر جا رہی ہے مسرور دل کی تباہی سے اوتر ہے مسرور دل کی تباہی سے اوتر ہے مسرور دل کی تباہی سے افسر کے ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے اے مسرور دل کی تباہی سے افسر اے مسرور دل کی تباہی سے افسر کے ہر نظر آ رہی ہے سوت جلدی نظر آ رہی ہے چشم تر خون برسا رہی ہے جانی کہیں سنگ در پا رہی الہامات ربانی ہمارے مرشد سیدی سے ندیم حبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی ہے مجموعہ اور اس کے مرتب خاص میرے مرشد ثانی سیدی سے ندیم حبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مقدہ ہیں. باب دوم دوسرا باب ہے مضامین متعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور عظمت انبیاء علیہ السلام وغیرہ. ارشاد فرمایا کہ رسالت تابع مشیت الہی ہے اور ولایت تابع نبوت ہے. ارشاد فرمایا کہ رسالت تابع مشیت ہے اور ولایت تابع نبوت ہے. آہ کیا جملہ ہے. رسالت اور نبوت تابع اللہ کی مشیت کے ہیں اور ولایت اور اللہ کی دوستی کا معیار تابع نبوت ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہوگا جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہوگا. ارشاد فرمایا کہ آج صبح قرآن پاک پڑھتے ہوئے دو آیاتوں پر حق تعالیٰ نے خاص لذت اور علم عطا فرمایا. نمبر ایک, مبلغ کو دین پہنچانے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ, ہمارے رسول کے ذمے صرف یہ ہے کہ وہ کھول کھول کر ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دے. رسول تو اللہ پر سفیر ہوتا ہے, سفیر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہ کی سلطنت کے احکام پہنچا دے. سفیر اپنا یہ منصب پورا کر کے بری ذمہ ہو جاتا ہے. پس رسول کا منصب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو پہنچا دے. لوگوں کے دلوں میں بھی اتارنا یہ نبی کا کام نہیں ہے. ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر لیتا ہے. البتہ رونا اور ہدایت کے لیے گڑ گڑانا اس کا کام ہے۔ لہذا مبلغ دین کو یہی چاہیے کہ تبلیغ کے بعد خلوت میں اللہ کے سامنے بندوں کی ہدایت کے لیے گڑ گڑائے۔ پس جب علم ہو گیا کہ مبلغ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پھر اگر کوئی ایک آدمی بھی اس کی بات نہ مانے تو انسان کو مایوسی نہ ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 برس تبلیغ کی، صرف 80 آدمی ایمان لائے، تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، وہ نبی ہی رہے۔ اس کے برعکس حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافر ایمان ہوئے تھے، 90 لاکھ کافر ایمان لائے تھے، تو کیا اس سے ان کا درجہ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ گیا؟ ہرگز نہیں۔ نبی نبی ہے، کسی امتی کا رتبہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ غرض اس آیت وما علی الرسول الا البلاغ المبین میں مبلغین کے لیے بڑی تسلی ہے کہ تم دین لوگوں تک پہنچاتے رہو، ہدایت تو ہم دیتے ہیں، پھر اگر کوئی ہدایت نہ پائے تو انہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں لہذا ہم مہاجر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس چیز کو قرار دیا؟ فرماتے ہیں المہاجر من ہجر السوء، ہجرت یہ ہے کہ آدمی برائی کو چھوڑ دے۔ معلوم ہوا وطن سے دور ہونا کوئی ہجرت نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اس کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص کسی ملک میں رہتا ہے اور وہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، لیکن اگر گناہوں کو چھوڑ دے گا تو قیامت کے دن مہاجر شمار ہوگا۔ اور ایک شخص کافروں کے ملک کو تو چھوڑ کر آیا لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو یہ مہاجر نہیں۔ بس ہجرت وہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے۔ دور ہو اغیار سے اور مل جائے اپنے یار سے، اصل میں یہ مہاجر ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کافروں کے ملک کو تو چھوڑ آیا لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو یہ مہاجر نہیں، پر ہجرت وہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے۔ دور ہو اغیار سے اور مل جائے اپنے یار سے، اصل میں یہ مہاجر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات جب ان کی قوم نے نہیں مانی اور سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا، جس کو قرآن میں حق تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تم لوگ میری بات نہیں مانتے تھے اس لیے اب میں تم سے دور ہو رہا ہوں، اپنے رب مولا حقیقی کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اپنے رب کی رضا کی طرف جاؤں گا، جس سرزمین پر اپنے مولا کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکوں گا وہاں جا رہا ہوں۔ کوئی ہجرت کرتا ہے فیکٹری کی طرف، کوئی ہجرت کرتا ہے وزارت اور سلطنت کی طرف، کوئی ملازمت اور تجارت کی طرف مہاجر ہوتا ہے، ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی حالانکہ کوئی گناہ نہ چھوڑا، یہ کیا ہجرت ہے؟ یہ سب مہاجر الگ دنیا ہیں۔ اور بعض ایسے بندے ہیں جو مثلا سندھ میں ہی پیدا ہوئے اور کبھی سندھ کی سرزمین سے باہر نہ نکلے، لیکن ہر گناہ سے ہجرت کر رہے ہیں، ہر برائی کو چھوڑ رہے ہیں، یہ مہاجر ہیں۔ ایسا شخص بزبان حال کہہ رہا ہے انی مہاجر الی ربی، الی کے معنی تک کے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سافرت الی مکہ ذہبت من البیت الی المسجد، یعنی میں مکہ تک گیا، میں گھر سے مسجد تک گیا، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ مسجد کے باہر ہی رہ گیا؟ نہیں، اس کے معنی ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ بس ہجرت اللہ کے معنی ہے کہ بارگاہ حق میں داخلہ ہو گیا، درباری اور مقرب بارگاہ ہو گیا۔ بس ہجرت وہ ہے جو درباری بنا دے، اللہ کا پیارا اور مقرب بنا دے، یہ روح کی ہجرت ہے اور یہ ہر جگہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی ملک چھوڑنا ضروری ہے نہ سفر، کسی زمین پر بھی رہے مہاجر شمار ہوگا۔ انی مہاجر الی ربی، یہ آیت تلاوت کرتے وقت عجیب لطف ملا، الی ربی میں عجیب لطف ہے۔ اگر کوئی کافروں کا ملک چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک میں آ گیا لیکن نیت یہ تھی کہ وہاں روزی اچھی ملے گی، عیش سے رہیں گے، تجارت یا ملازمت اعلیٰ قسم کی کریں گے، تو بزبان حال کہہ رہا ہے انی مہاجر الی الدنیا، میں نے دنیا کی طرف ہجرت کی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو النقی التقی، لا اثم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مخموم دل کا اور سچا زبان کا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل وہ ہے جو پاک ہو، پرہیزگار ہو، کوئی گناہ اس پر نہ ہو، ظلم نہ کیا ہو، حد سے نہ گزرا ہو، اور کینہ اور حسد اس میں نہ ہو. تشریح میں ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخموم القلب یعنی جس کا قلب سلیم ہو، جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. ترجمہ: مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پاس صاف اور پاک دل لے کر آیا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین خود عرب تھے، عربی زبان اور فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری میں کمال رکھتے تھے، مگر امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ شانہ ایسے الفاظ بیان کراتے تھے کہ حضرات صحابہ سمجھنے سے قاصر ہوتے اور ان کے معانی دریافت کرنے پر مجبور ہوتے. یتیمے کے ناکرد و قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. ترجمہ: وہ یتیم امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی قرآن پورا ان پر نہ اترا تھا کہ اقرا بسم ربک نازل ہوتے ہی تمام سابقہ آسمانی صحیفے اور کتب منسوخ قرار دے دیے گئے. مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات محیر العقول کافی ہیں، سلیم العقول انسانوں کے لیے. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قلب کی صفائی اور اصلاح نفس جو بزرگان دین کے یہاں اہتمام سے کی جاتی ہے، اس کی کس قدر اہمیت ہے اور آج کل اس سے کس قدر غفلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جمعے کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی ذکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام. اور قبر شریف کی زیارت میں صحیح حدیثیں آئی ہیں، چنانچہ دار قطنی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت له شفاعتی. اور عبدالحق نے اپنے احکام وسطی و صغری میں اس کو روایت کر کے اس سے سکوت کیا، اور ان کا سکوت بوجہ اس التزام کے دلیل ہے اس کی صحت پر. اور موجب کبیر طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جا انی زائرا لا تحمله حاجة الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا له یوم القیامہ. اس کو ابن سکن نے صحیح کہا ہے. اور متکلم فی حدیثیں اس بات میں کثیر ہیں، اور تعداد طریق و تقوی باحادیث صحیحہ مذکورہ صادقہ ان کے ذوق کا جابر ہو سکتا ہے. یہ تو فتویٰ استدلال تھا، اور ذوق اس فتوے کو یہ کہہ کر قوی کرتا ہے. عربی شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، لیلا عامریہ کی یہ منزل پر کچھ توقف کرنا مجھ پر لازم ہے، تاکہ شوق مجھ کو مضمون لکھوائے اور آنسو لکھنے والا ہو. یعنی یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو میری زیارت کو آیا اور اس کو کوئی اور حاجت میری زیارت کے سوا نہ لائی، مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے لیے شفیع ہوں گا یوم قیامت، قیامت کے دن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.